بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیات 158 کی تلاوت کر رہے تھے۔ قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں، اور پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر سبھی امریکی پابندیوں کے ایک ساتھ خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت میں آلودگی، سپریم کورٹ میں دہلی حکومت کی رپورٹ، مکمل لاک ڈاؤن کی آمادگی کا اعلان۔ اسلام آباد میں رحمت للعالمین کانفرنس، مختلف مذاہب اور مسالک کے اسکالروں کی شرکت، اتحاد بین المسلمین کی تقویت پر زور۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بار پھر سبھی امریکی پابندیوں کے ایک ساتھ خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تہران میں ملکی و غیر ملکی صحافیوں کو ہفتہ وار پریس بریفنگ دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ویانا مذاکرات کے ذریعے ایک اچھے معاہدے تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہمارے خیال میں ایک اچھے معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی عوام پر مسلط کی جانے والی تمام کی تمام پابندیاں یکدم اٹھا لی جائیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور چیف مذاکرات کار علی باخری کنی کے حالیہ دورہ یورپ اور اس کے نتائج کے بارے میں فرانس پریس کے نمائندے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بات چیت کا جائزہ مکمل ہو گیا ہے اور 4+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات کی تاریخ بھی طے ہو چکی ہے۔ سعید خطیب زادے نے آئی اے ای اے کے سربراہ کے مجوزہ دورے تہران کے بارے میں کہا کہ ویانا میں ہمارا سفارت خانہ عالمی ادارے کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے اور رافائل گروسی کو تہران کے دورے کی دعوت دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ آئی اے ای اے کے سربراہ عنقریب ایران کا دورہ کریں گے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں ریاستی حکومت نے مکمل لاک ڈاؤن کی تیاری کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق دہلی حکومت نے پیر کے دن سپریم کورٹ کو بتایا کہ وہ آلودگی کو کم کرنے کے لیے قومی دارالحکومت میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دہلی حکومت نے اس بات کا اعلان 26 صفحات پر مشتمل حلف نامے میں کیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ کے 13 نومبر کے حکم کے مطابق حکومت دہلی نے قومی دارالحکومت میں فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے اب تک کے اقدامات کی تفصیلات عدالت میں پیش کی ہیں۔ دہلی حکومت نے عدالت کو بتایا ہے کہ اس نے ایک ہفتے کے لیے تمام اسکولوں اور سرکاری دفاتر کو بند کر دیا ہے اور ہوا کو صاف کرنے کے لیے کناٹ پیلیس کے علاقے میں جدید پلانٹ نصب کرنے کے ساتھ ہی لوگوں میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے بیداری پیدا کرنے کی مہم بھی شروع کر دی ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ڈیویژنل بینچ نے سنیچر کو آلودگی کی صورتحال کو سنگین قرار دیتے ہوئے حکومت کو فوری اقدامات کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ اگلے 2-3 دنوں میں آلودگی کم ہو جائے۔ دہلی حکومت نے پیر کی سماعت کے دوران عدالت کو بتایا کہ عدالتی حکم پر کیے گئے فوری اقدامات سے آلودگی میں نمایاں کمی آئی ہے اور توقع ہے کہ آئندہ چند روز میں مزید کمی آئے گی۔ دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اے بی وی پی اور اے آئی ایس ایف کے درمیان تصادم میں متعدد طلبہ زخمی ہو گئے۔ نئی دہلی سے یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق جواہر لال نہرو یونیورسٹی جے این یو میں اکل بھارتیہ ودیارتھی پریشد اے بی وی پی اور بائیں بازو کی طلبہ تنظیم آل انڈیا اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا کے ارکان کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ اس تصادم میں کم سے کم 12 طلبہ زخمی ہو گئے جن میں سے 3 کو سنگین زخم آئے ہیں۔ پاکستان کی حزب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم کی قیادت نے آج شام کو ورچوئل اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستانی ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کا ورچوئل اجلاس آج شام طلب کر لیا گیا ہے، جس میں حکومت مخالف مظاہروں کے مستقبل کی حکمت عملی، حکومت کی مجوزہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم اور انتخابی اصلاحات، سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل اور نیپ آرڈیننس پر مشاورت کی جائے گی۔ اطلاعات ہیں کہ یہ اجلاس اس وقت جاری ہے۔ پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ کے مطابق اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، نواز شریف، شہباز شریف، سردار اختر مینگل سمیت دیگر رہنما ویڈیو لنک سے شرکت کریں گے۔ پاکستان کی متحدہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت چیئرمین قومی احتساب بیرو نیب کی تقرری کے معاملے میں آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں رحمت للعالمین کانفرنس میں مختلف مذاہب کے رہنما اور دانشوروں نے اتحاد بین المسلمین کی تقویت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے سید علی رضوی۔
جمعیت علماء امامیہ پاکستان کے زیر اہتمام عقائد و جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں رحمت للعالمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مذہبی، سیاسی اور سماجی کارکنان اور تمام مکاتب فکر کے نمائندوں نے شرکت کی۔
آج تمام مذاہب اور مسالک کہ افراد کا یہاں جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ذات پاک ایسی ہستی ہے کہ جس پہ ساری دنیا کے مذاہب اور مسالے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔
اس کانفرنس میں شرکاء نے قرآن اور سیرت نبوی کی روشنی میں مسلمانوں کے اتحاد کو فروغ دینا اور اسلامی مذاہب کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔
یہ کردار جو اسوہ حسنہ کا ہے، اخوت کا ہے، بھائی چارے کا ہے اور دلوں کو جوڑنے کا ہے، اگر اسی پیغام کو عام کرے تو پوری دنیا میں امن اور سکون اور اسلام کا پیغام پہنچ سکتا ہے۔
مقررین کا کہنا تھا کہ حضور نبی کریم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے زندگی اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔
امت مسلمہ میں وحدت اور اتحاد کے لیے علماء کا کردار سنگ میل کا کردار ہے۔ خطبہ جمعہ میں، اپنے وعظ و ارشاد میں، مجالس و محافل میں، دروس کے اندر، نشست و برخاست میں وہ امت مسلمہ کی یونٹی اور اتحاد کی بات کرے تو انشاءاللہ اتحاد ہو جائے گا۔
اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ آپ کے تعلیمات سے دوری کے باعث امت مسلمہ مشکلات و پریشانیوں کا شکار ہے۔
ہمارا رب وہی ہے، ہمارا پاک نبی وہی ہے، ہمارا قرآن وہی ہے، ہمارے اصول وہی ہیں۔ ہم ان کو چھوڑ کے فروعات کے اندر جو ہماری سوچ کا اختلاف نہیں ہے، صرف سوچ میں فرق ہے۔ اختلاف تب ہوتا ہے کہ جب جنگ ہونی ہو، وہ نہیں ہے، ہم لوگ سب ایک ہیں۔
شرکاء کانفرنس کا کہنا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور اس پر عمل کرنا نجات کے باعث بنے گا۔
حضور کا پیغام تبھی ہو سکتا ہے علماء کرام منبر و محراب سے محبت کا پیغام دیں، چونکہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام جو پھیلایا ہے وہ محبت سے پھیلا ہے۔
مقررین نے کہا کہ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اسلام دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تفرقہ سے بچیں اور اتحاد کو سر فہرست رکھے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ دشمنان اسلام ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں ہوشیار رہتے ہوئے متحد ہو کر ان کے سازشوں کو ناکام بنانا چاہیے۔ سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
افغانستان کی عبوری طالبان حکومت اور پاکستان نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی معاملات پر اتفاق کر لیا ہے۔ موصولہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ عبوری طالبان حکومت کے وزیر تجارت نور الدین عزیزی نے اپنے دورہ اسلام آباد سے کابل واپسی پر بتایا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تجارتی عہدیداروں کے درمیان راہداری اور تجارت کے مسائل اور خاص طور سے دونوں ملکوں کی سرحدی گزرگاہوں سے افغان ٹرکوں کی رفت و آمد کے معاملے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے تحفے میں دی جانے والی 50,000 ٹن گندم پاکستان کے راستے افغانستان منتقل کی جائے گی۔ عبوری طالبان حکومت کے وزیر تجارت نے یہ بھی بتایا کہ اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ وسطی ایشیا کے ملکوں سے گیس اور پیٹرولیم ایندھنوں کی پاکستان منتقلی کے لیے افغانستان راہداری کی سہولت فراہم کرے گا۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارتی معاملات شروع ہی سے دونوں ملکوں میں کشیدگی اور اختلاف کا باعث رہے ہیں۔ افغان تاجروں کا دعویٰ ہے کہ انہیں پاکستان کے راستے سامان تجارت کے منتقلی میں لاتعداد رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگرچہ پاکستان افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی شریک ہے، لیکن اس کے باوجود تجارتی لین دین کا معاملہ کابل اور اسلام آباد کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک اور بم دھماکے میں کم سے کم 2 افراد زخمی ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ کابل کے مغربی علاقے کے 5ویں سیکیورٹی زون میں ہونے والا یہ دھماکہ ایک مقناطیسی بم کے ذریعے کیا گیا۔ ابتدائی طور پر اس دھماکے میں کم سے کم 2 افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے، تاحال کسی شخص یا گروہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ دہشت گرد گروہ داعش نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک مسافر بس پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے داعش کو اپنے ملک کے لیے باہر بھیجی جانے والی پروڈکٹ قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر.
پیر کے روز افغانستان کے دارالحکومت کابل کے علاقے کے دشت برچی میں مسافر بس پر ہونے والے حملے میں ایک صحافی جاں بحق اور چار دوسرے افراد زخمی ہوئے ہیں اور دہشت گرد گروہ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس حملے میں آریانہ نیوز ٹیلی ویژن سے وابستہ معروف صحافی حمید سیغانی مارے گئے ہیں. پچھلے چند ماہ کے دوران افغانستان کے مختلف صوبوں من جملہ کابل، ننگرہار، کنڑ، خوست، قندوز اور قندھار میں متعدد دہشت گردانہ حملے اور بم دھماکے ہوئے ہیں، جن میں سے بیشتر کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے. اس صورتحال کے باوجود افغانستان کی عبوری طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ داعش ہمارے لیے سنگین خطرہ نہیں ہے اور وہ افغان عوام سے اس گروہ کی سرکوبی کا وعدہ کرتے آئے ہیں. دوسری جانب افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے داعش کو امپورٹڈ پروڈکٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس گروہ کا افغانستان کی تاریخ اور ثقافت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. افغانستان کے بارے میں بین الاقوامی ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر حامد کرزئی کا کہنا تھا کہ ملک کی موجودہ دشوار صورتحال نیز دہشت گردی کے حالیہ واقعات سے نشاندہی ہوتی ہے کہ دائمی امن کا قیام اور سلامتی استحکام کی تقویت کا معاملہ کوسوں دور ہے. عالم اسلام کے علماء کرام اور افغانستان کے تازہ تغیرات کے موضوع پر ہونے والے اس بین الاقوامی ویبینار کا اہتمام افغانستان کے مرکز اسلامی تبیان نے کیا تھا. اس ویبینار میں افغانستان اور دنیا کے مختلف ملکوں کے علماء کرام، دانشور حضرات اور سیاستدانوں نے حصہ لیا. ویبینار میں افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے معیارات، وسیع البنیاد حکومت، سلامتی اور قومی مفادات کا تحفظ اور عالمی جواز کا حصول جیسے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے اس ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ آج انتہا پسندی اپنی بیان کردہ شکل میں اسلامی سماج کو دامنگیر ہے اور بعض قوتیں دین کو نفاق، عداوت اور قتل عام کا محرک بنا کر پیش کر رہی ہے. سابق افغان صدر نے واضح کیا کہ افغانستان کے مسائل کا حل عوام سے رجوع کرنے ان کی آرا میں مضمر ہے، کیونکہ عوامی مشارکت کے بغیر ملک میں سیاسی استحکام اور پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں ہے.
سعودی اتحاد نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود ایک بار پھر الحدیدہ کے بعض علاقوں پر حملہ کیا ہے. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جار سعودی اتحاد نے اس حملے میں صوبہ الحدیدہ کے مشرقی حیث کے علاقوں کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے. بعض رائے نے صوبہ الحدیدہ کے عام شہریوں کی جان بحق اور زخمی ہونے کی خبر دی ہے. اس رپورٹ کے مطابق ابھی تک اس حملے میں مرنے والوں کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں لگایا گیا ہے. یمنی قیدیوں کے امور کی قومی کمیٹی کے سربراہ نے اس ملک کے مغربی ساحل پر سعودی عرب کے زرخریدوں اور ان کے اتحادی القاعدہ کے ہاتھوں 10 یمنی قیدیوں کے قتل کی خبر دی ہے. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی قیدیوں کے امور کی کمیٹی کے سربراہ نے پیر کو خبر دی ہے کہ سعودی اتحاد کے زرخریدوں کے ہاتھوں 10 قیدیوں کو سزائے موت دینے اور ان کی لاشوں کو مسخ کرنے کا جرم ایک بار پھر القاعدہ کے سرغنہ کے اس حالیہ بیان کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ دہشت گرد گروہ سعودی زرخریدوں کے جرائم میں شریک ہے. شام کی سرزمین پر امریکی حکام کے بے جا مداخلتوں کی دمشق حکومت کی بارہا مخالفت کے باوجود اتوار کی رات کو امریکی وزارت خارجہ کے ایک وفد نے شمال مشرقی شام میں کردوں کے زیر قبضہ علاقوں کا دورہ کیا ہے. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وفد نے شام کے کردوں کے زیر قبضہ علاقوں کے کمانڈر مظلوم عبدی اور شام کے مختلف دیگر مسلح گروہوں کے کمانڈروں سے ملاقات کی ہے. امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری خارجہ برائے مشرق قریب اور دہشت گرد امریکی فوج کے کچھ کمانڈر اور سفارتکار بھی اس دورے میں موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اب اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، امریکی اخبارات اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ کے نام پر شام میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، اس پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے، اور ہم تو عرصے سے یہی کہہ رہے ہیں، بلکہ تمام غیر جانبدار جو ذرائع ہیں، میڈیا ہے، وہ تو یہ بات عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے چاہے شام ہو، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، جہاں کہیں پہ بھی اس نے فوجی مداخلت کی ہے، وہاں پہ اس نے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، اور خود جارحیت کا آغاز یا خود ان ممالک میں جانا اگر کسی عالمی ادارے کی اجازت یا قرارداد کے بغیر ہے، تو وہ پہلا کام غیر قانونی ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں مداخلت کا ارتکاب سمجھا جائے گا، اور امریکہ نے یقیناً ایسا ہی کیا ہے۔ شام کے اندر، شام کے بارے میں نہ تو یونائیٹڈ نیشن کی کوئی قرارداد آئی ہے، نہ کوئی علاقائی ممالک نے کوئی اس طرح کا مطالبہ کیا، نہ خود شام کی حکومت نے امریکہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ آئیں اور ہمارے ملک میں ہمیں اس مشکل سے نجات دلائیں، کہ جس مشکل کے بہانے وہ شام میں بھارت ہوا۔ دیکھیں، 2014 میں امریکہ باقاعدہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے شام میں داخل ہوا، اس نے اپنی فوجی موجودگی کو جسے کہتے ہیں عملی جامہ پہنایا۔ 2014 سے لے کے ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور شام کی جو قانونی حکومت ہے، جس کی باقاعدہ یونائیٹڈ نیشن کے اندر ممبرشپ ہے، جس کی جنرل اسمبلی میں باقاعدہ موجودگی ہے، جنرل اسمبلی کے اندر اور دوسرے اداروں کے اندر شام کئی بار اس موقف کا اظہار کر چکا ہے کہ امریکہ کی شام میں موجودگی غیر قانونی عمل ہے، یہ کسی قانون کے دائرے میں، کسی عالمی چارٹر کے مطابق، کسی بین الاقوامی قانون کے مطابق درست نہیں ہے، لہذا اس کو تو پہلے مرحلے میں اس کی موجودگی ہی درست نہیں ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں، کہ جس کی طرف اب خود امریکی ذرائع ابلاغ بھی چیخنا چلانا انہوں نے شروع کر دیا ہے، وہ ہے اس ملک میں بالخصوص شام میں جنگی جرائم کا ارتکاب ہے، یعنی وہاں پہ کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جس میں امریکنز نے اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود، جدید ترین ذرائع کے باوجود، خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا، عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ مثلاً جس خبر کی طرف یا جس واقعے کی طرف نیو یارک ٹائم نے اشارہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ اس علاقے میں امریکی طیاروں نے جو حملہ کیا تھا، باغور کا کوئی علاقہ ہے شام کا، اس علاقے میں یہ حملہ ہوا، اور اس حملے کے نتیجے میں 64 خواتین اور بچے اس حملے میں مارے گئے۔ اب انہوں نے، امریکن نے جو بھی وہاں پہ ان کی فورسز تھی، انہوں نے فوراً اس موضوع پہ پردہ ڈال دیا کہ جیسے کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ شروع میں انہوں نے جب اعلان کیا کہ یہاں پہ دہشت گرد تھے اور دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائی ہوئی، جب وہاں پہ جائزہ لیا گیا تو وہاں دہشت گرد کیا، وہاں پہ تو کوئی مرد بھی مرنے والوں میں شامل نہیں تھا، سب کی سب یا خواتین تھی یا بچے تھے۔ اب یہ بات لیک ہوئی اس وقت، لیکن اس وقت ایک ایسی کیفیت تھی کہ اس کو چھپا دیا گیا، پھر کسی طریقے سے یہ امریکی میڈیا تک بات پہنچی، اور وہ جو اس آپریشن کو کنٹرول کر رہا تھا، بنیادی طور پہ اس کے خلاف یہ بات شروع ہوئی کہ اس نے ایک ایسا جرم کا ارتکاب کیا ہے کہ جو جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ اب وہاں سے جو بات چلی تو آہستہ آہستہ امریکی میڈیا تک پہنچی، امریکی میڈیا نے باقاعدہ پھر اس کو لکھا۔ اب چونکہ امریکہ یہ اعتراف کر رہا ہے، امریکی میڈیا یہ اعتراف کر رہا ہے، تو اس خبر کی اہمیت بن گئی، ورنہ اس طرح کے بیسیوں واقعات ہیں۔ دیکھیں، امریکہ نے شام کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ، داعش کے خلاف جنگ کے نام پہ گیا تھا نا، تو پہلے تو یہ ہے کہ خود اس کی موجودگی، جیسے میں نے عرض کیا، وہ غیر قانونی ہے۔ پھر یہ سارے کے سارے جو دہشت گرد، جو داعش کے نام سے، جبہت النصرہ کے نام سے، تحریر الشام کے نام سے، اور مختلف ناموں سے آئے، کہاں سے آئے؟ 80 سے زیادہ ممالک سے آئے۔ کس راستے سے آئے؟ یا ترکی کے راستے سے یا دوسرے راستوں سے، وہ راستے کے جو امریکہ کی نظر میں ہیں، یعنی اگر یہ دہشت گردی اور داعش کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے تو ان بارڈرز پہ ان کو روک لیتے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ داعش کو روکنے کے لیے کچھ بارڈرز پہ انہوں نے اقدام کیا ہو. پھر آگے آتے ہیں، پھر داعش کا سب سے بڑا ذریعہ معاش جو تھا وہ آئل کی جو ہے وہ چوری تھی، اور اس وہ آئل دوسرے ممالک میں ترکی اور ترکی کے راستے دوسری جگہوں پہ جاتا تھا. اب امریکہ کے پاس جدید ترین سیٹلائٹ سسٹم ہے اور سینکڑوں جسے کہتے ہیں نا کنٹینر اور ٹرالے آئل سے لدے ہوئے، وہ پوری ایک لائن کی لائن جو ہے وہ کئی کئی کلومیٹر کی لائنز ہوتی تھی، اس کے اندر وہ تیل جو ہے وہ بیرون ملک چوری کر کے لے جایا جاتا تھا عراق سے یا بعض شام کے علاقوں سے، تو وہ امریکہ کی نظر میں نہیں آتا تھا، امریکہ اس کو نہیں دیکھ پاتا تھا. اب وہاں پہ پتہ نہیں ان کی آنکھوں میں پردہ پڑ جاتا تھا، ان کے سیٹلائٹس بند ہو جاتے تھے، یا اس کے پیچھے کوئی بات تھی. یا جب داعش حملہ کر رہا ہوتا تھا تو اس وقت بھی امریکی سیٹلائٹس کی آنکھیں بند ہوتی تھیں اور وہ کچھ بھی نہیں کرتا. ہاں جب داعش کہیں محاصرے میں آ جاتے، جب وہ شامی فوج کے نرغے میں آ جاتے، تو وہاں پہ پھر امداد رسانی کے نام پہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے، طیاروں کے ذریعے سے باقاعدہ اسلحہ وہاں پہ ان پہ گرایا جاتا، ان کو بھیجا جاتا. اب یہ ہے امریکہ کا اصلی چہرہ، یعنی وہ داعش کے خلاف جنگ کے لیے نہیں آیا تھا، یہ بنیادی طور پہ داعش کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا تھا. اور اس کو ہم نے دیکھا کہ کس انداز سے انہوں نے اپنے اس پورے دورانیے میں، یعنی 2014 سے لے کے ابھی تک، جب بھی داعش پہ، دہشت گردوں پہ یا شام مخالف عناصر پہ کوئی مشکل وقت آیا تو امریکہ نے ان کی مدد کی، چاہے وہ اسلحہ جاتی مدد کی ہو، چاہے وہاں سے فرار میں مدد کی ہو، چاہے محاصرہ ختم کرانے میں مدد کی ہو. تو یہ جو واقعہ نیو یارک ٹائم میں آیا اور اس کو ظاہراً جنگی جرائم کے اس زمرے میں لایا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک واقعہ ہے. اس طرح کے درجنوں اور بیسیوں واقعات ہیں جو شام میں پیش آئے، جو عراق میں پیش آئے، جو افغانستان میں آئے. وہاں پہ تو اس کو فرینڈلی فائرنگ کہتے تھے یہ لوگ، کہ یہ فرینڈلی فائرنگ ہے. اور ایسے اتنے واقعات ہیں کہ جو شادی بیاہ کی جو تقریبات ہیں ان کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، جو نماز جنازہ کی یا تعزیتی جلسے تھے ان کو انہوں نے نشانہ بنایا، یا جو خود نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے کہ جس میں 64 خواتین ایک ہی حملے میں جو ہے وہ بچے اور خواتین جو ہیں وہ جان بحق ہو جاتی ہیں. تو امریکہ کی تاریخ تو اس لحاظ سے سیاہ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید اس کے جرائم اور بھی میڈیا میں آئیں گے. ابھی تک کنٹرول ہے، ابھی تک ان کی لابی مضبوط ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جیسے ویتنام کے جرائم پورے کے پورے خود امریکی فوجیوں نے بیان کیے، اسی طرح ایک دن آئے گا کہ افغانستان میں جو انہوں نے جرائم کیے ہیں، جو انہوں نے عراق کے اندر کیے ہیں، جو شام میں کیے ہیں، وہ سامنے آئیں گے، اور امریکہ اور امریکہ کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے واضح ہو کے آ جائے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، تیبہ کے راستے میں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، تیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، تیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ رہا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 شعبان، 9 ربیع الثانی اور 15 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو ربیع الثانی سن 610 ہجری قمری کو مسلمان طبیب اور دواؤں کے ماہر نجیب الدین ابو حامد علی ابن عمر سمرقندی ہرات پر منگولوں کے حملے کے دوران ہلاک ہوئے۔ وہ بہت حاذق طبیب تھے اور دواؤں کے سلسلے میں انہوں نے وسیع تحقیقات انجام دیں، نیز متعدد کتابیں تحریر کیں۔ ان کی اہم ترین کتاب الاسباب والعلامات ہے۔ اس کتاب میں بیماریوں کی وجہ اور ان کی علامتوں پر بحث کی گئی ہے۔ سمرقندی کی علم طب میں ایک اور گراں قدر کتاب ہے جس کا نام الالباب ہے۔ پندرہ نومبر سن 1630 عیسوی کو جرمنی کے ماہر فلکیات یوہان کیپلر کا 59 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 1571 میں پیدا ہوئے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آسٹریا چلے گئے، جہاں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ کیپلر نے کئی سال فلکیات سے متعلق مطالعہ و تحقیق میں گزارے۔ اس تحقیق و مطالعے سے حاصل ہونے والے قوانین کیپلر اصول کے نام سے موسوم ہیں، جو ستاروں کی گردش کے بارے میں ہیں۔ اپنے مدار میں مریخ کی بیسوی گردش کا انکشاف بھی کیپلر نے کیا۔ چوبیس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل نے اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین منظور کیا۔ اس آئین کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام، اسلامی اقدار اور تعلیمات، خاص طور سے سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے اصولوں پر استوار ہے۔ مجلس خبرگان کی منظوری کے بعد ایران کے عوام نے ایک ریفرنڈم کے ذریعے بھاری اکثریت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کو قبول کیا، اور اس طرح اسلامی اصول و تعلیمات اور انسانی حقوق کی بنیاد پر ایک نیا آئین وجود میں آ گیا۔ پندرہ نومبر سن 1869 عیسوی کو معروف روسی مستشرق ویسلی بارٹولڈ سینٹ پیٹرس برگ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سینٹ پیٹرس برگ یونیورسٹی میں تعلیم مکمل کی اور فارسی، عربی اور ترکی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ اس زمانے میں وہ علمی تحقیق اور مطالعے کے لیے بارہا ترکستان گئے اور اپنے مطالعے اور تحقیقات کے نتائج منگولوں کے حملے کے دوران ترکستان نامی کتاب میں لکھے۔ یہ کتاب بارٹولڈ کا شاہکار سمجھی جاتی ہے، جس پر متعدد انعامات ان کو ملے اور بہت زیادہ شہرت کا سبب بنی۔ انہوں نے سن 1912 میں ایک رسالہ جہان اسلام جاری کیا، جس میں وہ تنقیدی مضامین لکھا کرتے تھے۔ 19 اگست سن 1930 کو لینن گراڈ میں ان کا انتقال ہوا۔ چوبیس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے کے کچھ دن بعد، جو جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا، اس انقلابی اقدام کے رد عمل میں امریکی حکومت نے پوری دنیا میں امریکی بینکوں میں تمام ایرانی اثاثے منجمد کر دیے۔ ایران کے بینک اکاؤنٹ بند ہو جانے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران پر امریکی حکومت کے اقتصادی دباؤ نے وسعت اختیار کر لی۔ امریکہ کے اس اقدام سے چند روز پہلے ہی ایران نے امریکہ کے ان دشمنانہ اقدامات کی وجہ سے اس کو تیل کی برآمد بند کر دی تھی۔ 24 شعبان سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور فلسفی، مفسر قرآن، عالم اور فقیہ آیت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے وفات پائی۔ انہوں نے 1281 ہجری شمسی میں ایران کے شہر تبریز میں ایک علمی خاندان میں آنکھ کھولی۔ وہ اپنی خداداد ذہانت کے باعث اسلامی دنیا کے ایک مفکر اور اہم فلسفی شمار کیے جانے لگے۔ آپ نے اعلیٰ دینی مدارس اور مراکز کو حیات نو بخشی۔ آپ فلسفہ، اسلامی علوم، تفسیر قرآن اور اسلامی عرفان کے مستند اور ممتاز استاد تھے اور آپ نے ان علوم میں نئی راہیں کھولیں۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کو ادب، ریاضیات اور فقہ پر بھی عبور اور پوری دسترس حاصل تھی۔ انہوں نے قرآن کریم کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی ہے، جو ایک نیا اسلوب شمار ہوتا ہے۔ پندرہ نومبر سن 2000 کو اطالوی مسلمان مہدی ایڈورڈ آنیلی نے وفات پائی۔ وہ سن 1954 میں نیو یارک میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے مشرقی فلسفے اور ادیان میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ 20 سال کی عمر میں اتفاقیہ طور پر قرآن مجید ان کے مطالعے میں آیا اور بعد میں انہوں نے دین اسلام کے بارے میں مطالعہ کر کے نیو یارک کے ایک اسلامی مرکز میں اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اٹلی سے فارغ و تحصیل ایرانی طلباء کی انجمن اسلامی سے متعارف ہوئے اور مذہب تشیع قبول کر لیا۔ ان کا تعلق مشہور اور دولت مند خاندان سے تھا اور ایڈورڈ آنیلی کا مسلمان ہونا ان کے خاندان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ نیز ان کے خاندان والوں نے ان کو میراث سے محروم کرنے کی بھی دھمکی دی تھی۔ مہدی ایڈورڈ آنیلی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے اوائل میں ایران آئے اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایڈورڈ آنیلی 15 نومبر 2000 کو اپنے گھر سے نکلنے کے بعد پراسرار طور پر انتقال کر گئے اور ان کی لاش پر تشدد کے بہت سے نشانات کے باوجود موت کے بارے میں بغیر کسی تحقیق کے ان کو جلد بازی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔
عزیز سامعین، ہفتے وار پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم غاصب اسرائیل کے اندرونی لحاظ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ غاصب صہیونی حکومت ایسی حالت میں، جبکہ دیگر ملکوں کے خلاف جنگ و اختلافات کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران پر حملے کے لیے آمادہ ہونے کے دعوے بھی کر رہی ہے، مختلف شعبوں میں اس حکومت کو شدید قسم کے چیلنجوں کا بھی سامنا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت میں حالیہ مہینوں میں پیش آنے والے واقعات کو دیکھتے ہوئے، اس کے مہنگے ترین دفاعی سسٹم آہنی گنبد کی کارکردگی پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اور اس دفاعی سسٹم کی ناقص کارکردگی سب پر عیاں ہو چکی ہے۔ فروری سن 2021 میں حیفا شہر میں پیٹرو کیمیکل کے ایک کارخانے میں ہونے والا دھماکہ اور مقبوضہ فلسطین کے مرکز میں واقع شہر الرام اللہ میں اپریل 2021 میں اسرائیل کی میزائل بنانے والی فیکٹری میں ہونے والا دھماکہ، فروری 2021 میں ڈیمونا ایٹمی ری ایکٹر کے قریب شام کے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل کا آ کر گرنا، اور اسی طرح حالیہ 12 روزہ جنگ میں آہنی گنبد سسٹم کو عبور کرتے ہوئے فلسطینی مزاحمت کے میزائلوں اور راکٹوں کا مقبوضہ علاقوں میں گرنا ایسے اہم واقعات ہیں کہ جنہوں نے غاصب اسرائیل کے دفاعی سسٹم کی ناقص کارکردگی کو سب کے سامنے ثابت کر دیا ہے۔ مغرب کے مختلف ذرائع ابلاغ نے حیفہ اور رام اللہ میں ہونے والے دھماکوں اور ڈیمونا کے قریب شام کے میزائل کے آ کر گرنے پر رد عمل دکھاتے ہوئے صہیونی حکومت کے ایئر ڈیفینس سسٹم آہنی گنبد کی ناقص کارکردگی کو ان دھماکوں اور میزائل حملے کا اہم عامل قرار دیا ہے۔ اخبار انڈیپینڈنٹ نے اپنی علاقائی تنازعات قریب ہیں کے زیر عنوان ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیل کے ایٹمی ری ایکٹر کے قریب شام کے میزائل کا آ کر گرنا اسرائیل کی سیکورٹی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ نیوز ویب سائٹ مڈل ایسٹ مانیٹر نے اپنی ایک رپورٹ میں ڈیمونا ایٹمی تنصیبات کے قریب ہونے والے میزائل حملے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی حکومت کے لیے ایک سنجیدہ پیغام کا حامل ہے۔ سائٹ مڈل ایسٹ مانیٹر نے اس بارے میں مزید لکھا ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ یہ حملہ کس گروہ یا ملک نے انجام دیا، اہم بات یہ ہے کہ اس حملے نے اسرائیل کے ایئر ڈیفینس سسٹم کی کارکردگی کے فیل ہونے کو ثابت کر دیا ہے۔ اسی مسئلے کو لے کر اسرائیل میں اس سسٹم کی ناقص کارکردگی پر شدید تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ اس حملے سے اسرائیل کے ایئر ڈیفینس سسٹم کی توانائی کو اس حد تک متاثر کر دیا ہے کہ اسرائیل کی اپنی دفاعی توانائی کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ اسرائیل کے حکام کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ بظاہر ان کا جدید ترین دفاعی سسٹم ایران شام اور حزب اللہ لبنان کے میزائل حملوں کو روکنے کی طاقت و توانائی نہیں رکھتا۔ واضح رہے کہ مقبوضہ فلسطین میں قائم اسرائیل کے میزائل سازی کے ایک کارخانے میں خوفناک دھماکے کے بعد ڈیمونا کی ایٹمی تنصیبات کے قریب دھماکے ہوئے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق الصباح صحرائے نقب میں غزہ کی سرحدوں کے قریب واقع صہیونی بستیوں میں پہلے خطرے کے سائرنوں اور اس کے بعد خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ سوشل میڈیا صارفین کے مطابق الخلیل، بیت المقدس اور رام اللہ میں بھی شدید نوعیت کے دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ اسرائیل کے ٹی وی چینل 12 کے مطابق ممکنہ طور پر شام سے داغا جانے والا ایک میزائل ڈیمونا کی ایٹمی تنصیبات کے قریب آ کر گرا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کا میزائل ڈیفینس سسٹم مذکورہ میزائل کو نشانہ بنانے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اس ناقص کارکردگی کی وجہ سے فلسطینیوں نے اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے سلک ڈوم سسٹم یا ریشمی گنبد کہنا شروع کر دیا ہے۔ بارہ روزہ جنگ میں اسرائیل کی فوجی کمزوریوں کے آشکارا ہونے کا انکشاف ہوا۔ یہ جنگ مئی کے مہینے میں اسرائیل اور غزہ پٹی کے مزاحمتی گروہوں کے درمیان ہوئی، لیکن اسرائیل اس جنگ کے شروع ہونے کے 12 دن کے بعد ثالثی کرانے والے کھلاڑیوں کی تجویز پر جنگ بند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ سیٹ فرانٹس مین نے فارن پالیسی میگزین میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی 12 روزہ جنگ کے حوالے سے اپنے ایک تجزیے میں تحریر کیا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی اس جنگ اور دیگر جنگوں میں فرق یہ تھا کہ تحریک حماس نے اس مرتبہ اسرائیل کی جانب میزائلوں اور راکٹوں کی بارش کر ڈالی، اور حماس کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ میں تحریک حماس فتح مند رہی ہے۔ تحریک حماس نے اس جنگ میں اسرائیل کے اسٹریٹجک علاقوں پر راکٹوں اور میزائلوں کی بارش کی ہے۔ تحریک حماس کا ہدف و مقصد اسرائیل کے آہنی گنبد دفاعی سسٹم کو ٹیسٹ کرنا یا اس کی ناقص کارکردگی کو عیاں کرنا تھا۔ 12 روزہ جنگ میں حماس نے چند منٹوں میں 140 راکٹ فائر کیے، جس سے تل ابیب، اشدود اور اشکلون کا آسمان راکٹوں اور میزائل کے نشانات سے پر ہو گیا تھا۔ کینیڈا کی بروک یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر مائیکل آرمسٹرانگ نے بھی برطانوی جریدے کنورسیشن میں اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ میں ایسا فرد کہ جس نے اسرائیل کے دفاعی سسٹم میں کام کیا ہے، شروع میں یہ سمجھ رہا تھا کہ فلسطین میں ہونے والی جھڑپیں 2014 میں ہونے والی جھڑپوں کی مانند ہیں، لیکن غزہ کے مزاحمتی گروہوں نے اپنی میزائلی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کیا ہے۔ یہ صورتحال 2008 کے حالات کی مانند ہے کہ جب اسرائیل میزائلوں اور راکٹوں کا مقابلہ کرنے میں کمزور تھا اور غزہ کے خلاف 3 ہفتے تک ایک فوجی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ آرمسٹرانگ مزید لکھتے ہیں کہ ایک بات جو اس 12 روزہ جنگ میں دیکھی گئی، مزاحمتی گروہوں کی جانب سے راکٹوں اور میزائلوں کا بے دریغ استعمال تھا۔ غزہ میں موجود گروہوں نے پہلے 24 گھنٹوں میں 470 راکٹ فائر کیے، جبکہ 2012 میں یہ تعداد ایک دن میں 316 اور 2014 میں 192 رہی ہے۔ اس کے ساتھ اس سال 12 روزہ جنگ میں مزاحمتی گروہوں نے بڑے منظم انداز میں اسرائیل کی طرف راکٹ فائر کیے ہیں۔ سیکورٹی اور فوجی امور کے اس تجزیہ کار نے لکھا ہے کہ مزاحمتی گروہوں کے راکٹوں اور میزائلوں کے ہدف پر لگنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ تقریباً 50% راکٹ اور میزائل کے جو مقبوضہ علاقے میں فائر کیے گئے، انہوں نے شہری علاقوں کو خطرے سے دوچار کیا ہے۔ 2012 کے مقابلے میں 22% اور 2014 کے مقابلے میں 18% اضافے کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ مزاحمتی گروہوں نے دور مار میزائلی ٹیکنالوجی میں بھی ترقی حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے مقبوضہ فلسطین کے صرف جنوبی شہروں کو ہی نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ مقبوضہ فلسطین کے مرکز تل ابیب کو بھی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 12 روزہ جنگ نے ثابت کر دیا کہ اسرائیل کا آہنی گنبد دفاعی سسٹم متعدد کمزوریوں کا حامل ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس کی طرف اسرائیل کے بعض کمانڈروں نے اشارہ بھی کیا ہے۔ بارہ روزہ جنگ کو 4 مہینے گزر جانے کے ساتھ ہی غاصب صہیونی حکومت کی فضائیہ کے ایئر ڈیفینس شعبے کے کمانڈر گلاد بیران نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم میں بہت زیادہ نقائص موجود ہیں اور یہ سسٹم خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کے مد مقابل فلسطینی مزاحمتی گروہ تھے، جن کا لبنان کے حزب اللہ سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کا تو اپنا مقام ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں کو ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب اس حکومت کے فوجیوں میں نفسیاتی بیماریوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ غاصب صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ میں آنے والی جدید ترین رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکومت کے بری فوج کے عناصر کی بڑی تعداد نفسیاتی علاج کی کلاسوں میں شرکت کر رہی ہے۔ صہیونی حکومت کے فوجی جنگی کارروائیوں میں حصہ لینے سے ڈرتے ہیں، اور جنگوں میں شرکت ان کے لیے ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے، اور اس حکومت کے بعض فوجی سیکورٹی خدمات انجام دہی سے گریزاں ہیں۔ صہیونی اخبار ہا آرتس کے فوجی امور کے تجزیہ نگار آموس ہاریل نے لکھا ہے کہ ابھی تک اسرائیل کی بری فوج کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، اور یہی مشکلات سبب بنی ہیں کہ فوجی اور زمینی جنگ کو اپنے لیے ڈراؤنے خواب سے کم نہیں سمجھتے اور کسی بھی قسم کی جھڑپوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صہیونی فوجیوں میں نفسیاتی بیماریاں اس حد تک بڑھ رہی ہیں کہ بعض فوجیوں نے تو خودکشی تک کر ڈالی۔ یہ تمام صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے کہ جب مزاحمتی گروہوں نے مقبوضہ علاقوں میں اپنے حملوں میں وسعت دینی شروع کی ہے۔ حتیٰ غاصب اسرائیل میں آباد باشندے بھی اپنی جانوں کے خوف سے اس سرزمین کو ترک کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور 12 روزہ جنگ کے دوران اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ ہزاروں اسرائیلی باشندے مقبوضہ علاقوں سے فوری طور پر فرار ہونے کے لیے مختلف ایئرپورٹس پر پہنچنے شروع ہو گئے تھے۔ اس صورتحال نے غاصب اسرائیل کی ساکھ کو عالمی سطح پر بہت زیادہ متاثر بھی کیا۔ غزہ کی 12 روزہ جنگ میں صہیونی حکومت کو سینکڑوں ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 20 کے رپورٹر نوم امیر نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی وزارت جنگ اور وزارت خزانہ کے درمیان ہونے والی بحث سے پتہ چلتا ہے کہ مئی میں غزہ کے خلاف 12 روزہ جنگ میں 900 ارب ڈالر خرچ ہوئے ہیں۔ نوم امیر نے کہا کہ یہ رقم صرف فوجی امور پر صرف ہوئی ہے اور اس میں اقتصادی شعبے، رہائشی علاقوں اور فیکٹریوں کو ہونے والے نقصان شامل نہیں ہیں۔ نوم امیر نے مزید کہا کہ ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے کہ اس جنگ میں مجموعاً کتنے ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ صہیونی نامہ نگار نے کہا کہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ رقم خرچ کر کے غزہ کی 12 روزہ جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ حزب اللہ لبنان کے ساتھ جنگ میں اس سے کہیں بھاری بھرکم رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے، اور عالمی سطح پر بھی یہ اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش ہے سامن پروگرام آئینہ صحافت کے ساتھ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی حسب معمول پہلے دنیا بھر کے اخبارات پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ سیاست روس، صوبہ ہرمزگان میں زلزلہ، نیو یارک ٹائمز، امریکہ نے کیسے اس ہوائی حملے کے حقائق پر پردہ ڈالا جس میں شام میں درجنوں مارے گئے تھے، روزنامہ العرب، حکومت کی ناکامی کے بعد سعودی عرب یمن میں نئے اتحادیوں کی تلاش میں، اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ ایران، حدیدہ اور مغرب میں سعودی عرب ناک آؤٹ، یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل فوجی طاقت کے بدلتے حالات کا نتیجہ ہے۔ مغرب کو کافی حد تک سعودی عرب کا فوجی قلعہ کہا جا سکتا ہے جو اب پوری طرح سے محاصرے میں ہے، اور بہت جلدی اس پر یمنی فوج کا قبضہ ہو سکتا ہے۔ الحدیدہ سے بھی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پیچھے ہٹ رہے ہیں تاکہ انصار اللہ کے حملوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری کریں۔ سعودی اتحاد اور یمن کی مستعفی حکومت الحدیدہ سے سعودی اتحاد کی پسپائی کو اسٹاک ہوم معاہدے پر عمل درآمد قرار دے رہی ہے، جو مزہ کا خیز ہے کیونکہ اس معاہدے کو 3 برس کا عرصہ گزر چکا ہے اور سعودی اتحاد نے کبھی اس معاہدے کی پابندی نہیں کی۔ بہرحال چونکہ یمن بھی استقامتی محاذ کا حصہ ہے، اس لیے اس ملک میں یمنیوں کی فتح علاقائی حالات پر یقیناً اثر انداز ہوگی۔ القدس العربی، اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے۔ ایسے حالات میں کہ جب حالیہ ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران یہودی آبادکاروں نے غرب اردن میں فلسطینیوں کی 21,000 ایکڑ زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور یہ چوری سرکاری اداروں کی جانب سے کیے جانے والے قبضے سے الگ ہے۔ اسرائیل کی رافائل سیکیورٹی اور فوجی کمپنیاں دبئی کی فضائی نمائش میں حصہ لے رہی ہیں جو گزشتہ روز شروع ہوئی ہے اور 18 نومبر تک جاری رہے گی۔ اسرائیلی فضائیہ کے سربراہ نے بھی اس نمائش کا معائنہ کرنے کے لیے دبئی کا دورہ کریں گے۔ اس کے ساتھ فوجی ساز و سامان بنانے والی اسرائیلی کمپنی الیبت سسٹمز نے متحدہ عرب امارات میں اپنی شاخ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈرون طیارے ہرمس سمیت مختلف فوجی ساز و سامان بنانے والی اس اسرائیلی کمپنی نے متحدہ عرب امارات میں اپنی برانچ کھولنے کی وجہ متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ساتھ طویل تعاون بتایا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر T20 ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا۔ روزنامہ جسارت، پیٹرول مہنگا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، مشیر خزانہ۔ ٹائمز آف انڈیا، پنجاب کے بی جے پی لیڈر نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، کرتارپور یاترا کا آغاز جلد ہو سکتا ہے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، انتخابی اصلاحات قومی ایجنڈا، فواد چودھری، حکومت نے اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس بلا لیا۔ حکومت نے انتخابی اصلاحات سے متعلق اپنے اتحادی جماعتوں MQM پاکستان اور مسلم لیگ قاف کے تحفظات دور کرنے کے لیے آج اجلاس بلا لیا، جبکہ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات عمران خان یا تحریک انصاف کا ایجنڈا نہیں، یہ قومی ایجنڈا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی اصلاحات کے لیے آگے بڑھیں۔ اتوار کو اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ سیاسی نظام کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر ایسا انتخابی نظام ترتیب دیا جائے جس کے تحت تمام قیادت انتخابی نتائج پر اعتماد کرے۔ ادھر وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی شبلی فراس نے دعویٰ کیا ہے کہ انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے متعلق قانون اگلے ہفتے منظور کرا لیا جائے گا۔ اپوزیشن کے پاس قوم کے لیے اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کوئی آپشن نہیں۔ PDM کو ہمیشہ ناکامی ہوئی ہے۔ PDM میں شامل جماعتوں کے درمیان اختلافات ہیں، وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ روزنامہ قومی آواز، بی جے پی مذہب و ذات کے نام پر ملک کو تقسیم کر رہی ہے، کلدیپ راٹھور۔ ہماچل کانگریس صدر کلدیپ راٹھور نے آج الزام عائد کیا کہ ریاست و مرکز میں برسر اقتدار جماعت بی جے پی مذہب کے نام پر ملک کو تقسیم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ راٹھور یہاں مرکز و ریاست کی عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف اپنی پارٹی کی ملک گیر عوامی بیداری مہم کے تحت سرمور ضلع کے اسمبلی حلقہ پانوٹا صاحب سے پد یاترا کا آغاز کرنے سے پہلے نامہ نگاروں سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کا ملک کی آزادی میں سب سے بڑا تعاون رہا ہے اور آزادی کے بعد جو منصوبے انہوں نے ملک کے مفاد میں چلائے، انہیں منصوبوں کے سبب آج ملک دنیا بھر میں فخر سے سر اٹھا کر کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس آج سے پورے ملک میں عوامی بیداری مہم چلا رہی ہے، ریاست میں جس کی شروعات گرو کی نگری سے کی جا رہی ہے۔ اس میں پارٹی کارکنان 10 کلومیٹر تک پیدل سفر کریں گے اور ریاستی و مرکزی حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں کا پول کھولیں گے۔ اور سامعین، اب پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ارنا، ملک کے جنوبی علاقے میں زلزلہ فوری امداد کا صدارتی حکم جاری۔ فارس نیوز ایجنسی، تل ابیب کے جنوب میں بھیانک آتش زدگی۔ سانا نیوز ایجنسی، یمن الحدیدہ میں جنگ بندی کی دوبارہ 155 بار خلاف ورزی۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اقتصاد نامہ۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اقتصاد نامہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام اقتصاد نامہ میں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات ہمارے پروگرام میں شامل رہتے ہیں اور ماہرین معاشیات کے انٹرویوز بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام اقتصاد نامہ۔ پروگرام اقتصاد نامہ کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کر رہے ہیں۔
ایران میں معدنیات کی 13 نئی اقسام دریافت۔ ایران دنیا میں خاویار مچھلیوں کے گوشت کی پیداوار میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کوشاں۔ بنگلہ دیش بھی چابہار بندرگاہ کی ترقی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ڈھاکہ ٹریبیون۔ ایران کے نائب وزیر صنعت و تجارت و معدنیات علی رضا شہیدی نے کہا کہ گزشتہ 5 سال کے دوران ایران میں 13 نئی اقسام کی معدنیات دریافت ہوئی ہیں اور اس طرح ایران میں معدنیات کی اقسام 81 تک پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں ایران میں 68 اقسام کی معدنیات موجود تھیں، لیکن حالیہ دریافتوں سے ان کی تعداد بڑھ کر 81 ہو گئی ہے اور مزید کاوشوں سے ان کی تعداد بڑھ کر 85 تک پہنچ سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ہم ملک میں بھاری خاکی عناصر تلاش کر رہے ہیں کہ جن کا شمار نادر اور اقتصادی عناصر میں ہوتا ہے۔ ایران آئندہ 4 سال میں خاویار مچھلی کے گوشت کی پیداوار میں دنیا میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر آ جائے گا۔ ایران کے فشریز کے ادارے کے ایک اعلی عہدیدار نے خاویار مچھلی کے گوشت کی پیداوار میں اضافے کی کوششوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو اقدامات کیے ہیں ان سے نہ صرف خاویار مچھلی کے گوشت کی پیداوار میں ہم آئندہ 4 سال میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر آ جائیں گے، بلکہ دنیا میں فارمی خاویار کی پیداوار میں بھی آئندہ 10 سال میں ہم دوسرے یا تیسرے نمبر پر پہنچ جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی ادارہ خوراک فاو کی رپورٹ کے مطابق ایران 2019 میں کیسپین سی کی اہم ترین خاویار مچھلی کی اہم قسم بیلوگا کے خاویار کی فارمی پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پر تھا۔ ناصر کرمی نے کہا کہ ایران کے محکمہ کسٹم کے اعداد و شمار کے مطابق 4 ٹن سے زائد فارمی خاویار اور 1000 ٹن سے زائد خاویار مچھلی کا گوشت دنیا کے 24 ملکوں کو برآمد کیا گیا، جس سے $16 ملین سے زائد کا زر مبادلہ حاصل ہوا۔ چابہار بندرگاہ کی ترقی سے بنگلہ دیش کے شمال جنوب کوریڈور سے منسلک ہونے کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ ڈھاکہ ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند دہائیوں کے دوران ہندوستان نے کئی بار پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران اور دیگر ملکوں تک ہندوستان کی زمینی رسائی کے حالات فراہم کرے اور اس کے بدلے میں وہ ٹرانزٹ میں کئی ملین ڈالر کا فائدہ حاصل کرے، لیکن پاکستان نے کبھی بھی اس کا یہ مطالبہ نہیں مانا ہے۔ اسی بنا پر ہندوستان نے متبادل راستے کے بارے میں سوچا اور چابہار کو ترقی دے کر انہوں نے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی۔ چابہار بندرگاہ ایک ہائی وے کے ذریعے افغانستان کے ساتھ منسلک ہے اور ایران نے اس کوریڈور میں تجارت اور نقل و حمل کو آسان بنانے کے لیے تمام بنیادی تنصیبات فراہم کر دی ہیں، اور یہ چیز بنگلہ دیش کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش چابہار بندرگاہ کے ذریعے شمال جنوب کوریڈور تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، جس سے بنگلہ دیش کی برآمدات بھی بڑھ سکتی ہیں۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کا ہاتھ سے بنا ہوا قالین پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن ایران کے مشینی قالین بھی پوری دنیا میں پسند کیے جا رہے ہیں اور ایران بھاری مقدار میں ان کو برآمد بھی کر رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کی وزارت صنعت و تجارت و معدنیات کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا کہ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران ایران کے مشینی قالینوں کی برآمدات 110 ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں مکیٹ، مشینی قالین، فلور کورنگ اور مصنوعی گھاس بنانے کے 1000 سے زائد کارخانے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران میں گزشتہ 6 مہینوں کے دوران 41 ملین مربع میٹر مشینی قالین، 66 ملین مربع میٹر مکیٹ اور 3800 ٹن مصنوعی گھاس تیار کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران میں مشینی قالین تیار کرنے کی گنجائش 135 ملین مربع میٹر اور مختلف اقسام کے مکیٹ تیار کرنے کی گنجائش 281 ملین مربع میٹر ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 6 مہینوں کے دوران ایران نے 110 ملین ڈالر مالیت کا 28,000 ٹن مشینی قالین اور 7 ملین ڈالر مالیت کا 10,000 ٹن مکیٹ برآمد کیا، جبکہ 14,000 ڈالر مالیت کی 10 ٹن مصنوعی گھاس بھی برآمد کی گئی ہے۔
ایران کے مشینی قالینوں اور ان کے برآمدات کے بارے میں ایران کے مشہور ماہر معاشیات جناب محسن ہمتی کہتے ہیں۔
آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں۔ ایران اس وقت ان ممالک میں شامل ہے جو بہترین انداز میں قالین، چاہے وہ ہاتھ کا بنا ہوا ہو یا مشین کا بنا ہوا ہو، وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، برآمد کر رہا ہے۔ اور اس وقت ایران میں 870 کارخانے اور فیکٹریاں موجود ہیں جہاں پر مشین کے بنے ہوئے قالین تیار کیے جا رہے ہیں، اور بہت ہی اہم مراکز میں شمار ہونے لگا ہے ایران۔ 76% کارخانے اور فیکٹریاں صوبہ اصفہان میں واقع ہیں، اور وہاں پر بھی سب سے زیادہ شہر کاشان میں اپنی سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں، اور صلاحیتیں جو موجود ہیں اس کے مطابق ہم برآمدات پر مزید مرکوز ہو سکتے ہیں۔ ایرانی پیداواری مراکز نے جو ایران کی اپنی مارکیٹ تھی اس کو تو مدتوں سے اپنے ہاتھ میں مکمل طور پر لے لیا ہے، اور اب ترک جو قالین ہیں وہ اب امپورٹ نہیں ہوتے مشین کے بنے ہوئے، اور اپنے جدید ترین وسائل اور مشینریوں کی مدد سے ایرانی پیداواری مراکز مکمل طور پر خود کفالت حاصل کر چکے ہیں، اور حتیٰ فینسی ڈیزائنوں والے قالین بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ پابندیوں سے پہلے ایران کے مشین میڈ قالینوں کا ایک بہت ہی اہم برآمداتی مرکز امریکہ ہوا کرتا تھا، لیکن پابندیوں کی وجہ سے اب امریکہ کو تو ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یورپی ممالک متبادل کے طور پر سامنے آ گئے ہیں، اور بڑے پیمانے پر وہاں پہ برآمدات انجام دی جا رہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ قالینوں کے ایکسپورٹ کا سلسلہ 23 ممالک کو بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے، من جملہ اسپین، بوسنیا ہرزیگووینا، جاپان، آسٹریلیا، چین، سعودی عرب، بحرین، کویت، عراق، پاکستان اور متعدد دوسرے ممالک ہیں جن کو کم پیمانے پر برآمد کیے جا رہے ہیں قالین۔ اور یہ جو نمائشیں منعقد کی جا رہی ہیں، چاہے وہ مشین میڈ قالین ہوں چاہے ہاتھ کے بنے ہوئے قالین ہوں، بہت ہی درست اور بہت ہی اچھا کام ہے، جس کے ذریعے بہت ہی اچھا موقع فراہم ہو رہا ہے تاکہ ہم اپنی پیداوار کو بھی پیش کر سکیں اور برآمد کا سلسلہ بھی بڑھا سکیں۔
بہت بہت شکریہ، یہ تھے جناب محسن ہمتی۔ کسی زمانے میں اسمارٹ سٹیز اور اسمارٹ ہومز کا تصور ایک خیال رکھتا تھا، ایک خواب لگتا تھا، لیکن اب یہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہے، اور ایران کی ایک نالج بیسڈ کمپنی نے اسمارٹ ہومز کے آلات تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔
ایران کی ایک نالج بیسڈ کمپنی نے اسمارٹ سٹی کے آلات ڈیزائن اور تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر روح اللہ حاکمی فرد نے اسمارٹ سٹی کے بارے میں کہا کہ اسمارٹ سٹی میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ضروری اطلاعات اور معلومات حاصل کریں اور ان کی درجہ بندی کرنے کے بعد شہر کے حکام کو فراہم کریں، اور اگلے مرحلے میں یہ شہریوں کو فراہم کی جائیں۔ انہوں نے اسمارٹ ہومز کے بارے میں بھی کہا کہ اسمارٹ ہومز کا شمار پرکشش ترین شعبوں میں ہوتا ہے کہ جس پر آج لوگ توجہ دے رہے ہیں۔ ان گھروں میں ایسی اسمارٹ اشیاء اور آلات یا جدید کنٹرول سسٹم موجود ہوں گے کہ جن کا اصلی مقصد افراد کے گھر میں موجودگی یا عدم موجودگی کو مد نظر رکھ کر آرام و سکون اور سلامتی فراہم کرنا اور توانائی کا بہتر استعمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمارٹ ہوم بنانے میں سیکیورٹی، توانائی، تفریح، پارکنگ، گھر کے سامان، روشنی، آسان رسائی، پودوں کی نگہداشت، کولنگ اور ہیٹنگ سسٹم اور ہوا کی آمد و رفت وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں اسمارٹ ہومز کا خیال ایک خواب لگتا تھا، لیکن آج ہم انٹرنیٹ اشیاء کی بدولت تمام اشیاء کو ایک دوسرے سے منسلک کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فریج، ڈیپ فریزر، بلب، دروازوں کے لاک وغیرہ کے جو انٹرنیٹ سے منسلک ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انٹرنیٹ اشیاء کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ اور دیگر چیزوں کے ساتھ رابطہ برقرار کر سکتے ہیں۔ اس نالج بیسڈ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ ہم 2025 تک موبائل فون کے ذریعے 15 سے زائد چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں۔
اسمارٹ ہومز کے آلات کی تیاری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم پیش کر رہے ہیں بعض اہم عالمی اقتصادی خبریں۔
عالمی مارکیٹوں میں بعض بنیادی دھاتوں کی قیمت میں اضافہ۔ کاش تیل کی پیداوار میں اضافے کے لیے میرے پاس جادو کی چھڑی ہوتی، امریکی وزیر توانائی۔ دو ہزار تیس تک جنگلوں کی کٹائی کو روکنے کے لیے 100 سے زائد ملکوں کا 19 ارب ڈالر کا وعدہ۔ لندن اسٹاک مارکیٹ میں مختلف بنیادی دھاتوں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور حال ہی میں تانبے کی فی ٹن قیمت میں 79 ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ 9,518 ڈالر فی ٹن تک پہنچ گئی ہے۔ ایلومینیم کی قیمت بھی 2 ڈالر اضافے کے ساتھ 2,556 ڈالر فی ٹن ہو گئی ہے، جبکہ زنک کی قیمت میں 12 ڈالر فی ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے، اور اس کی قیمت 3,228 ڈالر فی ٹن ہو گئی ہے، اور ٹین کی قیمت 608 ڈالر اضافے کے ساتھ 37,060 ڈالر فی ٹن ہو گئی ہے، جبکہ پلاٹینیم اور پالیڈیم کی قیمتوں میں بھی بالترتیب 7.5 ڈالر اور 34.5 ڈالر فی اونس کا اضافہ ہوا، اور 1,036 اور 2,040 ڈالر فی اونس کے حساب سے ان کا لین دین ہوا۔ کورونا ویکسینیشن کے بعد، دنیا کے اقتصادی حالات بہتر ہونے کے بعد، صنعتی اور ترقی یافتہ ملکوں میں بیشتر بنیادی دھاتوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔
اور اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں پاکستان کی اسٹیشنری کی صنعت اس کے امکانات اور توقعات کا جائزہ لے رہے ہیں پاکستان کے معروف صنعت کار جناب ریاض الدین۔
السلام علیکم، میں سے بھی جاننا چاہیں گے، میں اسٹیشنری انڈسٹری سے بلانگ کرتی ہوں، کیا کہیں گے کووڈ کے بعد جو ہے وہ ایجوکیشن ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ریوائول ہو گیا ہے، تو کیا کہیں گے کہ اسٹیشنری کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں، قیمتوں میں اضافہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟
بہت شکریہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ الحمدللہ مارچ 2020 سے جو اسکولوں کی بندش تھی اس کا خاتمہ ابھی این سی او سی نے شروع کیا ہے، اور اب اسکول جو ہیں تقریباً اپنی پرانی جو سطح ہے اس کے اوپر واپس اسکول، کالجز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز واپس آئے ہیں، اور یقیناً اس کے نتیجے میں اتنے عرصے بعد مانگ میں بہتری آئی ہے اور مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیشنری انڈسٹری کا براہ راست تعلق تعلیم کی ترقی اور ترویج کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں جو پاکستان میں انڈسٹری ہے وہ کافی چھوٹی ہے، بڑی پرمیٹیو اسٹیج کے اوپر ان دا سینس ہے کہ نمبر آف انڈسٹریز جو ہیں وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور تقریباً کوئی ملک کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کا 60-70% جو ہے وہ مقامی پروڈکشن سے پورا ہوتا ہے، کوئی 30-40% جو ہے وہ امپورٹ سے پورا ہوتا ہے۔ تقریباً اسٹیشنری اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یعنی جو مصنوعات تیار کرنے والی انڈسٹری ہے اس میں کوئی تقریباً ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کو 20,000 کے قریب آخری جو جب 2018-19 پیک ٹائم تھا تو ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا کہ اس سے 20,000 جو ہے خاندان ان کا روزگار وابستہ ہے۔ فیکٹریز جو ہیں وہ تقریباً بنتی، مختلف مصنوعات ہیں جس میں مختلف والیومز ہیں، وہ تقریباً اگر ہم ڈالر ٹرمز میں دیکھتے ہیں کوئی 18 ارب روپے ٹرمز میں دیکھتے ہیں تو کوئی 18 ارب روپے کی امپورٹ اور لوکل ملا کے یہ اسٹیشنری اور ایجوکیشن اسٹیشنری کی انڈسٹری بنتی ہے کہ پاکستان میں سے پینسل ہیں، پین ہیں، قلم ہیں، مارکرز ہیں، یہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر جو ہیں مڈل ایسٹ، افریقہ اور محدود چند جو ہیں وہ یورپین ممالک میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. ٹوٹل پروڈکشن کا 20% جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے اور باقی سارا کا سارا جو ہے لوکل کنزیوم ہوتا ہے. جو آخری ایکسپورٹس ریکارڈ ہوئی تھی، چونکہ کووڈ کے دوران تو ساری دنیا میں ایجوکیشن جو ہے ورسٹ سیکٹر رہا ہے، جیسے آپ نے دیکھا نا ہاسپٹیلٹی ہے، ٹریول جو ہے وہ بند ہو گیا، اسکولز بھی بند ہو گئے، تو اس دوران تو کوئی گروتھ نہیں ہوئی. لیکن جو آخری نمبرز 2018-19 کے تھے، پاکستان سے تقریباً 6.5 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ان مصنوعات کی ہوئی ہے. پاکستان میں بنیادی طور پہ جو پلاسٹکس ہیں وہ سعودی عرب سے امپورٹ ہوتے ہیں، تھائی لینڈ سے امپورٹ ہوتے ہیں، ملیشیا سے امپورٹ ہوتے ہیں اور کچھ یورپ سے امپورٹ ہوتے ہیں. اسی طرح خاص قسم کے جو میٹلز ہیں جو ان میں استعمال ہوتے ہیں وہ یورپ سے اور چائنا سے امپورٹ ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ اور جو چھوٹے پارٹس ہیں یا چھوٹے کمپوننٹس ہیں وہ چائنا سے امپورٹ کیے جاتے ہیں.
جی، یہ تھے جناب ریاض الدین جو پاکستان میں اسٹیشنری کی صنعت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا. اظفر کاظمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.